بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 جون 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حجرات کی روشنی میں مسلم معاشرے کے خد و خال کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، گاہے بگاہے آپ حضرات سے ملاقات کی کوئی نہ کوئی ایک شکل نکل آتی ہے. جو حضرات بھی یہاں باقاعدگی سے شریک ہیں، تو میرے چھوٹے بھائی برادرم حافظ عاقف سعید، جو امیر تنظیم اسلامی ہیں اس وقت، اس خطاب جمعہ کی ذمہ داری وہی ادا کر رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اگر طبیعت ناساز ہو یا انہیں کوئی بیرون شہر جو سفر درپیش ہو، اور اتفاقاً میرا جمعہ بھی خالی ہو، فارغ ہو، تو پھر آپ حضرات سے ایک ملاقات کی سبیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بن جاتی ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان خطابات جمعہ کا اصل حاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کہ جو آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کانا یذکر الناس، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ واعظ و نصیحت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے. سورہ قاف میں جو فرمایا گیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی وساطت سے صحابہ کرام بھی، اور ہر امتی بھی اس کا مخاطب ہے، کہ آپ لوگوں کو تلقین کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے، ان تک پیغام پہنچائیے قرآن کے ذریعے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس لیے کہ سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا ذکر، الموعظۃ الحسنہ، الذکر، وہ قرآن حکیم ہے. اس حوالے سے ان خطابات جمعہ کی پرائرٹی نمبر ون تو یقیناً یہی ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، آپ کے فرمودات، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین. اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بہت ہی بہترین نظام دیا ہے، ہفتہ واری اجتماع ہے. آپ اس کے لیے جتنے ہی پاپڑ بیل لیں، لیکن یہ کہ اتنی تعداد میں آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. جبکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ خود بخود جمعے کے دن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ ہے، یہ وقت ہمیں نکالنا ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے آداب ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا قول ہے، الجمعہ تو عید المسلمین، یہ گویا کہ ہفتہ واری عید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا بہترین مصرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہے. اگرچہ یہ خطاب جمعہ چونکہ ایک ذریعہ ہے عام لوگوں سے ملاقات کا بھی، ان تک بات پہنچانے کا بھی، تو یقیناً حالات حاضرہ بھی اس میں پیش نظر رہنے چاہیے. اور جو حضرات بھی یہاں شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ برادر حافظ عاقب سعید جو ہے ان کے اوپر بھی جو بھی ان کے ذہن میں ہے اور جو بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں اسی خطاب کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ موضوع میرے لیے خاصا نازک ہے، اس کے لیے پوری طرح اویئر ہونا چاہیے. اس میں بہرحال میں اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی امور ہوتے ہیں، سیاسی یہ الٹ پیر قلابازیاں جو ہوتی ہیں، ان سے اکثر و بیشتر مجھے دلچسپی ہی نہیں. اس لیے کہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کہیں موقع ملتا بھی ہے تو قرآن حکیم کی بنیاد پر اور احادیث کی بنیاد پر. یہ چند باتیں تو میں نے تبیدن عرض کر دی. اب آئیے کہ آج کے لیے میرے پیش نظر یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سورت ہے، سورۃ الحجرات. حجرہ اصل میں کمرے کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی سورتیں ہیں ان کے نام جو ہے ان موضوعات سے متعلق نہیں ہیں. اب اس سورہ مبارکہ کا نام تو سورۃ الحجرات ہے، حجرے کی جمع، بہت سے کمرے، لیکن یہ کہ یہاں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا ذکر تو نہیں ہے. اسی طرح سورہ بقرہ ہے، قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، سورتوں میں سے ایک نہیں بلکہ سورت ہے، طویل ترین سورت ہے. اس میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ جس میں ایک گائے کا ذکر تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے قربان کر دو. اس مناسبت سے اس طویل ترین سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا. تو سورتوں کے نام اس اعتبار سے گویا کہ یہ بات مجھ سے منکشف نہیں ہوتی کہ یہ موضوع بن رہا ہے اس سورت کا. سورۃ الحجرات حجرہ موضوع نہیں ہے، ایک علامت ہے. لیکن یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم اور جامع سورت ہے، اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے لیے جو حیثیت اجتماعی یا جو تشکیل پاتی ہے اس کی اساس اور بنیاد کیا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر کسی خطے ارضی پر ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، انہیں اگر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ حکومت ان کی بن گئی جو اسلام اور ایمان کے دعوے دار ہیں. تو سورہ حج میں کہا گیا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو کہیں غلبہ عطا فرما دیتا ہے، تمکن عطا فرما دیتا ہے، تو سب سے پہلا کام کرتے ہیں نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں. یہ تو بنیادی کھوٹا ہے. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. کسی اسلامی معاشرے کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جہاں نماز سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے، وہ پرائمری شے ہے، بنیادی شے ہے. الصلاۃ عماد الدین. لہذا دیکھیں کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جہاں تمکن کا ذکر کیا مسلمانوں کا، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اقامت صلاۃ اصل میں حکومت کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا اور ان کو ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو اس کے مستحق ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. الذین امکناہم فی الارض. تو جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوگی، کوئی حیات اجتماعیہ تشکیل پائے گی، تو اس کے لیے اساس اور بنیاد کیا ہوگی؟ سورہ حجرات کی پہلی آیت جو ہے اس کی جانب اشارہ کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ حدود سے تجاوز مت کرنا. معلوم ہوا کہ قانون سازی ہوگی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قائم کردہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوگی. یہی معاملہ اگر انسان کی انفرادی ذات کا ہے تو اپنے اوپر اگر کوئی سی شے کو نافذ کرتا ہے تو پیمانہ کیا ہے؟ ایتونی بشئی من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہے. دین کی عمارت قائم ہوتی ہے تو ان دو ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. اور یہ بات بارہا بیان ہو چکی ہے کہ نماز جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے، اس کے پنج وقتہ نظام کو آپ صرف قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، کجا یہ کہ اس میں حید کیا ہوگی، اس میں رکعتوں کی ترتیب کیا ہوگی، رکعتوں کے اندر آپ کو جو مختلف باڈی موومنٹس کرنی ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے، پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے، رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں چلا جانا، پھر اس کے بعد جو ہے قومہ ہے کھڑے ہونا ہے، پھر یہ کہ ہر رکعت کے اندر دو سجدے ہیں، قرآن حکیم میں تو اس کا کہیں ذکر موجود نہیں. عقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز کو قائم کرو. یہاں ہم گویا کہ سراسر محتاج ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اسوے، آپ کی سنت کا. سلو کما رایتمونی اسلی، تسلسل کے ساتھ 1400 برس بیت چکے، ایک شے ہم دیکھ رہے ہیں جس پر پوری امت قائم ہے. تو نماز کے نظام کو بھی آپ صرف قرآن کی بنیاد پر اس طرح ثابت نہیں کر سکتے. ایتونی بشئی من کتاب اللہ و سنت رسولی، تو پہلی آیت میں تو گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ قانون سازی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اس دائرے کے اندر رہ کرو. یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اکثر و بیشتر یہ باتیں بیان کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے ان باتوں کو، ان حقائق کو پہلے سنا ہوگا، والد محترم رحمہ اللہ کی زبانی بھی سنا ہوگا، لیکن یہ کہ تذکیر یاد دہانی ہے اور اسی میں بڑی افادیت ہے، بڑی برکت ہے. ورنہ تو یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ دن میں پانچ وقت کی نماز کی کیا ضرورت تھی، صبح اور شام جو اللہ کو یاد کر لیا کرو، یہ کس لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ چیزیں محفوظ رہیں، اللہ کی یاد جو ہے تمہارے ذہن میں قائم رہے. اسی طرح ان باتوں کے اعادہ جو ہے وہ بھی یقیناً مفید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو. اور ظاہر ہے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک حدود قائم ہو گئی کہ جتنی لینتھ اس کی رسی کی ہے اس سے باہر تجاوز نہیں کر سکتا. اب یہ جو ایک دائرہ وجود میں آئے گا، یہ دائرہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ حدود. تلک حدود اللہ، قرآن میں کتنے مقامات پر کہا گیا یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز مت کرو. خواہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، وہاں معاملہ بھی اور اجتماعی جہاں بھی قانون سازی ہوگی، ہمارے پاس بنیادیں صرف دو ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. ہاں، اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر اجتہاد کی ضرورت پڑے تو اس میں آپ کا دلیل دروازہ بند کر دیا گیا، نہیں. متعدد روایات موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی شے ہو کہ جس کا اس وقت حکم موجود ہے، میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر اس کے بارے میں احکامات آپ کو بنانے ہیں تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اس کے امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، کہیں کوئی حرمت نہ ہو، پامال نہ ہو رہی ہو اللہ کے حدود، اس سے باہر نہ نکل رہے ہیں، اس سے تجاوز نہ کر رہے ہیں. تو پہلی آیت جو ہے اس کے جامع عنوان، مسلمانوں کی حیث اجتماعیہ کے لیے قانون سازی کی اصل بنیاد. اس کے بعد اگلی چار آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. عزت ہے، احترام ہے، ادب ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، الفاظ ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس خالق کائنات رب العزت کے بعد افضل ترین ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. لہذا آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے، جو جذباتی کیفیت ہونی چاہیے، تعظیم و توقیر کا معاملہ ہونا چاہیے. اگلی چار آیات میں اس کو بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ہمارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جیسے باہم ایک دوسرے سے بے تکلف سے گفتگو کر لیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادہ تمہاری پوری زندگی کی نیکی اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں، انتم لا تشعرون، تمہیں اس کے شعور تک نہ ہو. ادب، احترام، تعظیم، توقیر، عزت، اس سے آگے تو کوئی امکان نہیں. زندگی بھر کی نیکیاں زیرو ہو جائیں صرف اس بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بڑے سادہ الفاظ ہیں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے تو جو مثالیں قائم کی ہیں کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں حضور گفتگو کیا کرتے تھے تو سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ اس طرح ساکت و صامت ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید یہ پتھر کے مجسمے ہیں، یہ حرکت نہیں کر رہے. ادب اور احترام، کجا یہ کہ اپنی آواز کو ربیع کی آواز سے بلند کر دے. سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے، ممکن ہے آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ صلح حدیبیہ کی جب وہ مختلف دفعات جو ہیں وہ تشکیل پا رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان یہ صلح کر رہے ہیں لیکن بڑا دب کر، بظاہر جو الفاظ تھے، 1400 کی تعداد صحابہ کرام سی مدینے سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے حوالے سے، عین مکے کے جب بالکل آپ کا یہ دروازے پر پہنچ گئے تو رکاوٹ لگا دی گئی کہ عمرہ نہیں کر سکتے. جنگ کے ارادے سے تو حضور نہیں آئے تھے. تو پہلی شکی اس کی یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کر سکیں گے، تمام مسلمان بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کر سکتے. دوسری شکی یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص جو ہے بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا تو ہم تو اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کافروں میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے پاس چلا گیا، مدینہ چلا گیا، تو مسلمان پابند ہوں گے کہ واپس کریں. یہ الگ بات ہے کہ 10 سال کے لیے یہ بات بھی طے کر دی گئی کہ اب یہ مشرکین مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے مد مقابل کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، گویا کہ نو وار پیکٹ جو ہے اس کی تشکیل ہو گئی، کوئی اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. قرآن حکیم نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ اس موقع کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ تمام جو بھی شکے تھی اس صلح کی، جب وہ تمام کی تمام تحریر کر دی گئی تو مسلمانوں کے اوپر شدید ایک اضطراب کی کیفیت ہے کہ ہم تمام تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اللہ کے رسول حکم دے ہم داخل ہو جائیں گے. کجا یہ کہ بالکل دب کر صلح کی جا رہی ہے، یہ تو پسپائی ہے. ہم آئے ہیں ان سے کوئی لڑائی کے ارادے سے تو نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہمیں واپس پلٹا رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، وہی جذباتی کیفیت تھی، یہ حمیت ایمان تھی، غیرت ایمانی تھی کہ حضور کے پاس جا کر انہوں نے کہا، ذرا تھوڑی سی ان کی آواز بلند تھی کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ کیوں نہیں، تم لوگ اسی گواہی کی بنیاد پر مسلمان قرار دیے گئے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر اگلا سوال، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، تم حق پر ہو. اب اگلا سوال کیا تھا، تو پھر یہ دب کر ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے، ظاہر ہے کہ اس کو کہیں اپنے جو ہمارے معمولات ہیں اس میں گستاخی پر محمول نہ کیجئے، لیکن یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری آواز ذرا جس طرح حضور کے سامنے پست ہوا کرتی تھی اس سے ذرا بلند تھی، کہ میں نے آ کر سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہ جذباتی کیفیت صرف ان کی نہیں تھی، صحابہ کرام تمام کا یہی معاملہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی جذباتی کیفیت تھی، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ اس حوالے سے بڑا ایکسیپشنل ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ذات میں گم کر دیا تھا. کہیں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کے انداز میں، یا یہ کہ آپ کے جو بھی کوئی آراء ہے اس کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کے بعد، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا آپ کو، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو میری آواز تھوڑی بلند ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کا پچھتاوا مجھے تمام عمر رہا. اور میں نامعلوم کتنے صدقات اور کتنے نوافل ادا کرتا رہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ تو اصل میں ان کا تھا کہ جن کے دل میں وہ قلب حساس تھا. تو صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے، انہوں نے جو مثالیں پیش فرمائی ہیں اس کی تو کوئی مثال آپ کو دوسری پیش کر ہی نہیں سکتے. لیکن قرآن حکیم تو ابدی ہدایت ہے. اگر ہم ان آیات کے بارے میں سمجھے کہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی، ہمارے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، تو یہ تو محرومی ہے. پھر ہمارے لیے اس میں ہدایت کا اصل معاملہ کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ درپیش ہو، بڑے ذہین لوگ جمع ہو گئے، دانشور لوگ جمع ہو گئے، بڑے فقہا جمع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی رائے دی، کسی نے اپنی منطق، اپنا اصول، اپنی سوچ بچار کا نچوڑ پیش کیا، اسی اثنا میں اگر کوئی شخص کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر فلاں حدیث موجود ہے، اب حضور کی حدیث کی موجودگی میں اپنی عقل، اپنی منطق یا اپنی زبان کو گویا کہ کھولنا، یہ ہوگا اس معاملے میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب اگر آپ نے حضور کی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی رائے اس کو پیش کیا، اس کے معنی ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم، کہ اگر ان کے بارے میں تمہارے اندر کہیں عزت اور احترام میں کمی ہو گئی تو تمہاری تمام نیکیاں خالص قرار دے دی جائیں گی. تو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تحقیق کیجئے آپ کے جو حدیث اس نے کہا تھا واقعتاً صحیح حدیث ہے بھی یا نہیں، اس کی روایت میں کوئی ضعف تو نہیں ہے، کہ موضوع حدیث تو کسی نے پیش نہیں کر دی. یہ تمام حقہ آپ جو ہے بعد میں سالو کریں گے. اگر کسی شخص نے کہہ دیا صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بطور دلیل پیش کر دی، تو زبانوں کو تالے لگ جانے چاہیے. اب آپ کی منطق، آپ کا عقل، آپ کا قول، اس کی کوئی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے بعد چار آیات کے بعد ایک آیت ہے کہ جس میں ایک ایسی شے کا ذکر کیا گیا جو مسلمان معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرنے والی ہے. اور آج کا دور ہو یا آج سے 200 برس پہلے کا دور ہو، یہ معاملہ ہمیشہ سے مسلم رہا. یہ افواہیں جو ہوتی ہیں، ایک زبان سے کوئی بات نکلی، اگلے کے کان تک پہنچی، اس نے اپنی زبان سے آگے بیان کر دی، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح پوری سوسائٹی کے اندر، پوری کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے. لہذا کسی بھی صالح معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افواہوں کا سدے باب کیا جائے، ان کے آگے روک لگائی جائے. لہذا ہدایت دے گی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت جو ہے وہ تو بنیادی اصول فراہم کر رہی ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، ان حدود سے تم تجاوز نہیں کر سکتے. اگلی چار آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کی جو جذباتی وابستگی ہونی چاہیے، اور پچھلے دنوں وہ موضوع ہمارے ہاں رہا ہے، ناموس رسالت، ہماری پوری ایک جو ہے سیمینار ہوا تھا کئی گھنٹوں پر مشتمل قرآن آڈیٹوریم میں، جو حضرات بھی اس میں شریک ہو. اس کے بعد پھر یہ کہ مسلمان سوسائٹی کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے اندر انتشار پیدا کر دیں گی، غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی، ایک مسلمان کے دل کو دوسرے مسلمان سے دور کر دیں گی، رخنا پیدا کر دیں گی ان کے درمیان محبت کا، خلیج پیدا کر دیں گی. ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اور اس میں سر فہرست رکھا گیا افواہوں کا سد باب. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بنیادی بات کہہ دی گئی کہ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے، ایک شخص تو وہ ہے کہ جو صالح ہے، متقی ہے، جس کی زبان سے یہ نکلی ہوئی ہر ہر بات کو آپ سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہے، اس کی بات دوسری ہے. لیکن کوئی عام مسلمان اگر کسی کے بارے میں کوئی خبر آپ کے کانوں تک پہنچا دے، فتبینوا، تو لازمن تحقیق کیا کرو، جانچ پرکھ کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مبادہ تم کسی قوم کے اوپر حملہ کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ہاں، اس لیے کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہماری جو نفسیات ہیں، اس کے اندر یہ نقص موجود ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بری بات آپ کے علم میں آئی ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے خود ذہناً قبول کریں گے بلکہ اس کا آگے نشر بھی کریں گے. یہ ہماری کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفہ, قرآن نے کہا گیا کہ انسان کو خلقت کے اعتبار سے بڑا کمزور پیدا ہے. بہت سی کمزوریاں اس میں ہیں. جذباتی پن انسان میں ہوتا ہے, بعض اوقات جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ جس کے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو یہ ہماری کمزوریوں میں سے ایک ہے کہ کوئی بری خبر, کوئی عیب کی بات, کسی گناہ کا عمل اگر کسی کا آپ کے علم میں آ گیا تو نہ صرف یہ کہ فوراً اسے قبول کرتے ہیں بلکہ اسے آگے نشر بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کی بالکل برعکس اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ کے علم میں آئی, نہیں بھائی جب تک تحقیق نہ کر لوں میں اس وقت تک یہ گویا کہ اس پر یقین نہیں کروں گا, یہ ہماری کمزوری ہے. لہذا اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا نا کہ قرآن کی ان ہدایات کی توضیح فرماتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو شے ان پر نازل کی گئی اس کی تبیین کر دیں, کھول کر بیان کر دیں, کہیں کوئی ابہام ہے تو اس کو رفع کر دیں. تو بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کفایت کرتی ہے کہ ہر اس بات کو آگے بیان کر دے کہ جو اس نے سن لی, کوئی بات آپ تک پہنچی بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا. اب حضور فرما رہے کفا بالمرء کذبا, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس نے وہی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کیے. اب یہ کسوٹی ہے جو میرے اور آپ کے لیے, یہ معاملہ صرف استدادی معاملہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں, کسی گروہ کے بارے میں کوئی بات آپ کے علم میں آئی, فلاں مسلک ہے, فلاں مسلک کے پیروکار ہیں, فلاں فرقے کے پیروکار ہیں, جب تک آپ خود تحقیق نہ کر لیں. اور یہی معاملہ ہمارے دین کا ہدایت کا اس اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کو شکایت ہے تو پہلے تنہائی میں جا کر اس سے وضاحت کروا لیجئے. ممکن ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو, آپ تک کسی شخص نے بات پہنچائی ہو جو سراسر غلط ہو, جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. لہذا ہمارا دین جو ہے وہ تو قائم ہوتا ہے ان مستحکم بنیادوں پر, فتح بینو, لازمن تحقیق کر لیا کرو, لازمن جانچ پرکھ کر لیا کرو. ہاں اگر کوئی بات آپ تک پہنچی اور آپ نے تحقیق بھی کر لی کہ بات صحیح ہے تو اب گویا کہ اجازت ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, ورنہ اپنی زبانوں کو بند رکھو. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس پر عمل کرتے ہیں, میں خود کتنا عمل کرنے والا ہوں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. بالکل وہ مثال ہے کہ مکھی جو ہے ہمیشہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے, صاف ستھری جگہ ہے کبھی نہیں بیٹھے گی, لیکن کہیں آپ کو نجاست رکھ دیں تو فوراً آ کر بیٹھ جائے گی. اسی طرح بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے کی جستجو میں رہتی ہیں, کسی کا کوئی عیب, کسی کا کوئی گناہ, کسی کا کوئی جو ہے غلط عمل علم میں آنے کی دیر ہے اور اس کے بعد جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دی جائے گی, پوری کمیونٹی کے اندر سختی سے روکا گیا. اس کے بعد پھر دو آیات وہ ہیں, غالباً تین آیات, میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اللہ تعالیٰ اگر دلچسپی پیدا کرے تو آپ جا کر اس سورت کا مطالعہ کیجئے, اس کے لیے تفاسیر کو کنسلٹ کیجئے, یقیناً بڑی رہنمائی ہوگی, بڑی افادیت ہوگی اس میں. پھر کسی مسلمان معاشرے کے اندر خواہ دو مسلمان ہوں یا دو گروہ ہوں, ان کے درمیان نزاع نہیں ہونا چاہیے, دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اس کمیونٹی کے بقیہ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ان دو کے درمیان لازمن صلح کرائے. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ بھئی ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے, آپس میں وہ خود نبٹ لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے ٹانگ اڑانے کی؟ قرآن کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, لازمن صلح کراؤ ان کے مابین. کسی مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ٹک ٹک دیدم دم گن نہ کشیدم کے دیکھ رہے ہیں, خاموش تماشائی ہیں. مسلمان کمیونٹی جو ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جسد واحدہ, ایک جسد واحد کی طرح ہے. اور آپ کے بڑی بلیغ ایک مثال دی تھی کہ جس طرح اگر کسی شخص کی کسی جوڑ میں یا کسی آنکھ میں اگر کوئی تکلیف ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بقیہ پورا جسم جو ہے آرام کی نیند سو رہا ہو، استراحت فرما رہا ہو، بلکہ پورا جسم اس کے درد میں ہو، اس کے کرب کو محسوس کرتا ہے. یہی معاملہ کسی مسلمان معاشرے کے اگر کسی ایک فرد کے اوپر کوئی بپتا پڑی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے، تو پوری کمیونٹی کو سمپتھی کسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات دل میں پیدا ہونا، یہ ہونا چاہیے. اور اسی کو پھیلائیں گے تو دو مسلمانوں کے درمیان اگر کہیں کوئی معاملہ جھگڑے کا ہو گیا، کوئی نزاع کا ہو گیا، کوئی اختلاف کا ہو گیا، باہم دست و گریبان ہو گئے، فاصلحوا بینہما، تو لازم ہے بقیہ مسلمانوں پر کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. دو آیات اس کے بعد وہ ہیں کہ جن میں چھ نواحی کا ذکر کیا گیا، ان کا بھی خالصتاً جسے آپ کہیے کہ معاشرتی احکامات جو قرآن حکیم کے ہیں. ایک صالح کمیونٹی کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان معاشرے کو یقیناً صالح معاشرہ ہونا چاہیے، تو اس کے بنیادی خد و خال کیا ہوں، اس میں کیا مثبت اقدار ہونی چاہیے کہ جو آگے پھلے پھولے پمپیں، اور کون سی منفی اقدار ہیں کہ جن کی جانب پہلے سے پیش بندی کر دی گئی، ان سے بچ کر رہو، ان سے دور رہو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ پھٹکو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، مال یتیم کی طرف کہیں للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھنا، اس کے قریب تک نہ پھٹکو. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جو بالآخر آپ کو اس بڑے عمل کے اندر ملوث کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ جو عمل زنا ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، لیکن اس زنا کے عمل کی طرف لے جانے والے جو محرکات ہیں، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو گند پھیلا ہوا، کس بنیاد پر؟ گھر گھر کیبل موجود ہے، گھر گھر یہ تمام جسے آپ کہیے کہ یہ وسائل موجود ہیں جو انسان کی جو ہے بے راہ روی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا جو ہمیں اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جب تک دور دور اس کے حدیں قائم نہیں کی جائیں گی، ان حدود سے کافی فاصلے پر رہنے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، پورا امکان موجود ہے کہ انسان اس بڑے گناہ کے اندر بھی ملوث ہو جائے. تو دو آیات کے اندر چھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان نفرت، بغض، عداوت، کینہ پیدا کرنے والی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم، اہل ایمان دیکھو تم میں سے کوئی ایک شخص یا ایک گروہ دوسرے ایک شخص یا دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے. اس لیے کہ استہزاء کرنے والا کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کوئی بلند شہ سمجھتا ہے، گویا کہ کبر اور تکبر اس میں موجود ہے، اور جس کا استہزاء کیا جا رہا ہے وہ اس کے نزدیک حقیر ہے، کمتر ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے شیطنت ہے. شیطان کو تکبر تھا نا، انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، میں تو آدم سے کہیں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بڑی لطیف شے ہے، اور آدم کو تم نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ تکبر پیدا ہوا تھا. تو مذاق اڑانے والا شخص یا گروہ، استہزاء کرنے والا شخص یا گروہ، اس میں یہ کبر پیدا ہو جاتا ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص یا کوئی گروہ ایک دوسرے گروہ یا دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. یا خاص طور پر اس آیت میں آگے خواتین کو الگ سے حکم دیا گیا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. اس لیے کہ ممکن ہے، آگے جو بات کی گئی وہ بڑی لطیف ہے، ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے وہ اللہ کی نگاہ میں درجے میں تم سے کہیں بلند ہو، اس کی ظاہری حیض کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہو نا. فرض کیجئے اس نے فیشن کے مطابق کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کسی اعلیٰ محفل میں چلا گیا، اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اگر خدا خوفی ہے اور تقویٰ موجود ہے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی صورت میں موجود ہے، تم میں سب سے زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر تقوی والا ہے. تو جس گروہ کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ممکن ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے برتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگایا کرو. یہاں بھی دیکھیے بڑا لطیف انداز ہے، اپنے آپ کو عیب لگانا، کانشیس اپنے آپ کو عیب لگاتا ہے. اپنے آپ کو تو ہم بڑا مزکہ سمجھتے ہیں، مصفہ، ہم تو بڑے اونچے مقام پر ہیں، وہ بقیہ لوگ ہیں، حقیر ہیں، ان کے اندر عیب ہیں، گناہ ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اپنے آپ کو تو انسان بہت اونچا سمجھتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے کہ اگر تم کسی دوسرے پر عیب لگاؤ گے تو پلٹ کر تمہارے اوپر عیب لگائے گا. انسان کو اپنے دامن کے چھید نظر نہیں آتے، اسے نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا، دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا کہ اس کے اندر یہ شے موجود ہے. لہذا اگر کسی کو، جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی کو ڈسٹرب کرو گے تو وہ تمہیں تو ڈسٹرب کرے گا. لا تلمزوا انفسکم، دوسروں کو عیب نہ لگاؤ، اگرچہ کہا گیا اپنے آپ کو عیب لگانا، یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دیکھو تم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی والدین کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال نہ کیا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ماں یا بہن کی گالی دے دینا، بلکہ حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنے والدین کو یا اپنے والدہ کو جو ہے وہ برے نامناسب الفاظ استعمال نہ کرے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے کون ہوگا بدبخت کہ جو اپنے والدین کے لیے یہ کام کرے گا، ان کو گویا کہ گالیاں دے گا یا ان کے لیے ننگی گالیاں دے گا. تو حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے لیے وہ الفاظ استعمال کرو گے تو پلٹ کر وہ تمہاری طرف واپس اچھال دے گا. تو گویا کہ ذریعہ تم بن گئے، تمہارے والدین کے لیے جو نازیبہ الفاظ اس نے استعمال کیے تو اصل میں محرک تو تم تھے. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے نہ پکارا کرو. تین عیبوں کا ذکر کیا گیا کہ اس سے بچو، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے درمیان محبت، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بھری محفل میں کسی کو تانا دے دیا، آپ کی زبان سے تو چند الفاظ ٹپک گئے لیکن اس سے پوچھ کر دیکھ لیے اس کے اوپر کیا بیتی، یا آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا بیتی آپ کے اوپر. تو یہ زبان کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے کہ انسان کو جہنم میں دھکیلنے والی سب سے بڑی شے زبان کا غلط استعمال ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے، دوسروں کو عیب لگانا ہے، نازیبہ الفاظ دوسروں کی شان میں بولنا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں تین اور گناہوں کا ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان سوئے دن سے بچو. ہمارے دین کی تعلیم تو یہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کا جو اخلاقی دیوالیہ ہو چکا اس کی بنیاد پر ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر شخص کے بارے میں سوئے ظن رکھو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کر دے کہ نہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جن سے سوئے ظن کیا جائے. ہر شخص کو بددیانہ سمجھو انلیس پروڈ ادروائز، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار ثابت نہ کر دے. آج تو معیار یہاں تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہر شخص سے حسن ظن رکھو. ہاں اگر وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ثابت کر دے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھ سے حسن ظن کیا جاتا تو بات دوسری ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، دوسروں کے معاملات کی کھود کرید میں نہ رہا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ان تین برائیوں کا ذکر، تین نواحی کا ذکر ایک آیت میں کر دیا گیا، گویا کہ ان دو آیات کے اندر چھ نواحی ہیں، چھ منکرات ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے، جس میں اگر کوئی فصیل کے اندر کہیں رخنا پیدا ہو گیا، کمی ہو گئی، تو دو مسلمانوں کے درمیان وہ محبت نہیں رہے گی، اس کی بجائے نفرت اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کا اصل ہدف ہے ہی یہ، وہ تو چاہتا ہے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، ایک کا ہاتھ اور دوسرے کا گریبان ہو، ایک کے ہاتھ میں خنجر ہو دوسرے کا سینہ ہو. وہ کب گوارا کرے گا کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، ان کے درمیان محبت کے زمزمے بہ رہے ہوں، ایک دوسرے کے لیے اشار اور ہمدردی کے جذبات جو ہیں، اس کی بجائے وہ تو دوسری سے چاہتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بغض پیدا کر دے. اور یہ چھ گناہ وہ ہیں کہ جو دو مسلمانوں کے درمیان ان چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں. اس پہلے رکوع کا اصل حاصل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وقت جو ہے بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات یہ 27ویں پارے میں بلکہ 26ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، اور سورت کا نمبر جو ہے وہ 49 نمبر ہے، اس کو جا کر آپ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، اور پھر یہ کہ ایک صالح مسلمان معاشرہ جو اس کے خد و خال جو قرآن حکیم ہمارا خالق و مالک ہمیں تجویز فرما رہا ہے، اس کے لیے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اس پر کار بند ہونے کا اللہ کے ساتھ عہد کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وسلم.